الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ سجدہ کی. بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ اس کے خلاف بہت کم ہوتا تھا، عموماً آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے جمعے کے دن فجر میں. کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوا، اس لیے یہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال مسنون ہے. اور آپ کا یہ ذاتی معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے آپ سورہ سجدہ کی اور سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے تھے. گویا یہ ایک سبق ہے جس کی آپ یاد دہانی کراتے تھے حضرات صحابہ کرام کو ہر ہفتے، اور اپنے آپ کو روزانہ. اور یقینی بات ہے صحابہ کرام ایسے عاشق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بس اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ حضور کا پسندیدہ عمل ہے تو پھر ہم لوگوں کی طرح وہ اس بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ یہ فرض ہے کیا، یہ واجب ہے کیا. یہ گفتگو سنتوں کو چھوڑنے کے لیے کہ حضرت یہ فرض ہے کیا، یہ واجب ہے کیا، اس گفتگو کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس پوچھنے والے کے دل میں ایمان بھی ہے کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جاننے کے بعد یہ کہہ رہا ہے؟ اسے تو یوں کہنا چاہیے بھائی فرض ہو نہ ہو، واجب ہو یا نہ ہو، میرے آقا ایسا کرتے تھے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ایسے ہی کروں، کبھی مجبوری میں چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایسے ہی کروں۔ ایمان کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا تقاضا تو یہی ہے۔ بہت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، لیکن ان کے درمیان بھی بعض حضرات میں یہ صفت اور زیادہ نمایاں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، بڑھاپا تھا، کچھ جلدی تھی، غالباً اطلاع ملی تھی کہ اہلیہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے۔ اس زمانے میں ایسی تیز رفتار سواریاں تو ہوتی نہیں تھیں جیسی آج ہوتی ہیں۔ اس وقت عام طور سے 3.5-4 گھنٹے میں لوگ مدینہ سے مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور اب جو ٹرین چل گئی ہے اس نے وقت کی مسافت اور کم کر دی ہے۔ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اب اونٹ بیچارہ اپنی رفتار سے چلے گا، وہ ہوائی جہاز تو بن نہیں جائے گا۔ تو اس زمانے میں اگر کسی کو جلدی ہوتی تھی تو وہ اپنے آرام کا وقت کم کرتا تھا، اپنے کھانے پینے اور ضروریات کا وقت کم کرتا تھا تاکہ میں زیادہ وقت سفر میں گزاروں۔ تو کم اتر رہے تھے، کم آرام کر رہے تھے، جلدی جلدی چل رہے تھے۔ ایک جگہ سے گزر ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خادم سے فرمایا اونٹ روکو، روکا گیا، اس کو بیٹھاؤ، اونٹ کے بیٹھنے میں ذرا وقت لگتا ہے، اٹھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو وہ بیٹھا، فرمایا مجھے اتارو، اتارا گیا، آپ ایک طرف کو چلے۔ خادم نے یوں سمجھا کہ آپ کو استنجا کا تقاضا ہے، اس لیے اونٹ رکوایا ہے، آپ جا رہے ہیں اور یہ ایسا تقاضا ہے جس کو بہت دیر تک روکا بھی نہیں جا سکتا، خاص طور سے جب عمر بڑی ہو، بڑھاپا ہو، تو اس کو روکنا اور مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ جا کر اس طرح بیٹھے جیسے کوئی استنجا کرنے والا بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے کپڑے نہیں ہٹائے، بدن نہیں کھولا، صرف تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھے، واپس آئے، مجھے اونٹ پر بیٹھاؤ، بیٹھایا، چلو اونٹ اٹھاؤ اور چلو۔ تو خادم کو تعجب ہوا، کیا تو کچھ بھی نہیں، صرف گئے، بیٹھے اور واپس آ گئے، اور جلدی بھی ہے، وقت کی کمی بھی ہے، سفر تیز رفتاری سے بھی کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ کو کوئی ضرورت تو تھی نہیں، اچھا خاصا وقت لگ گیا اونٹ بیٹھانے میں، آپ کے اتر کے جانے میں، واپس آنے میں، پھر اونٹ کو کھڑا کرنے میں۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک مرتبہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر کر رہا تھا، اس مقام پر میرے آقا کو استنجا کی ضرورت پیش آئی تھی، آپ اونٹ سے اتر کر گئے تھے، ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئے تھے، مجھے اگرچہ کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں اس جگہ سے گزروں اور اپنے آقا کی نقل نہ کروں۔ شاید اس زمانے کے بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو اس کو دیوانہ پن کہیں گے،
لیکن جب سے یہ دیوانہ پن ختم ہوا ہے تبھی سے مصیبتوں نے ہمارے گھروں کا راستہ دیکھا ہے، تبھی سے ہم حالات میں گھرے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دیوانہ پن پھر واپس آ جائے، ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے ایسے ہی عاشق اور دیوانے بن جائیں تو انشاءاللہ پھر سے ہماری حفاظت ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے ہمیں بچائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں اور پھر وہ تلاوت نہ کریں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ اس سبق کو دہرایا کریں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی تلاوت ہماری آپ کی تلاوت کی طرح تو ہوتی نہیں تھی کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا۔ عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی اور وہ بلا شبہ اس زبان و ادب کے امام تھے، نہایت اعلیٰ ترین ذوق اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو زبان و بیان کا عطا فرمایا تھا۔ اس لیے قرآن کا ایک ایک لفظ سیدھا تیر کی طرح ان کے دل پر جا کر لگتا تھا۔ آئیے آج ہم اس کی چند آیات پر نظر ڈالیں غور کرنے کے لیے کہ آخر وہ کون سا اہم ترین سبق ہے جس کی یاد دہانی ہر مومن روزانہ اپنے آپ کو کرائے۔ یہ خواہش تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ خود بھی اس کی یاد دہانی اپنی ذات کو روزانہ کراتے تھے، اور یہ نیت کریں انشاءاللہ اب ہم بھی اپنے کو روزانہ اس سبق کی یاد دہانی کرایا کریں۔ کچھ مشکل نہیں ہے اگر چند مرتبہ کسی معتبر قابل اعتماد مفسر کی تفسیر اور ترجمہ دیکھ کر کے پڑھ لیا جائے اور پھر روزانہ ان آیات کی، اس پوری سورت کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ وہ مفہوم ذہن میں تازہ ہو جایا کرے گا کہ اللہ ہمیں کیا، ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ تھا نا مکہ مکرمہ میں، لوگ کہتے تھے کلام تو بڑا لاجواب ہے، اس کو سننے اور سنتے رہنے کا دل چاہتا ہے، سننے اور سر دھننے کا دل چاہتا ہے، میرے استاذ تھے عربی زبان کے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہند و پاک میں اردو حلقے میں جن لوگوں کو بھی عربی سے کچھ تعلق ہے، وہ مدرسوں میں ہوں یا یونیورسٹیز میں ہوں، وہ اس نام سے ضرور واقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اردو اور عربی ڈکشنری کا تحفہ سب سے پہلے حضرت مولانا وحید الزماں صاحب نے مدرسے والوں کو اور اسکول و کالج والوں کو دیا، القاموس الجدید اردو سے عربی اور عربی سے اردو، اور پھر عقیر میں القاموس المعجم الوسیط کا ترجمہ کرایا اور القاموس الوحید، بڑی زخیم لغت ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی، عالمی پیمانے پر زبان و ادب کی خدمت کرنے والوں کی جو فہرست ہے اس میں ان کا نام شامل ہے، اظہر کی طرف سے جو فہرست ہے عالمی پیمانے پر خدمت کرنے والوں کی اس میں ان کا نام شامل ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے عربی زبان سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی. تو ایک مرتبہ میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ بیٹھ کر تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں گیا، جا کے ادب سے بیٹھ گیا. جب حضرت تلاوت سے فارغ ہوئے، قرآن پاک کو بند کیا اور میری طرف نظر اٹھا کے فرمایا، وہاں کا دیوبند کا مخصوص لہجہ، مولوی طلحہ زبان پر محنت کرو، جب تمہاری زبان بہت اچھی ہو جائے گی اور قرآن پڑھو گے تو دیوار سے سر مارنے کا دل چاہے گا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو اپنے وقت میں زبان کا امام تھا. میں ان کی زبان کے سلسلے میں امامت اور عظمت بتلانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں. دہلی میں مشہور یونیورسٹی ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جے این یو. ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار اس یونیورسٹی میں عربی زبان میں ایم اے کر رہے تھے، اور اس زمانے میں وہاں کے جو عربی کے استاذ تھے وہ کیرلا کے ایک فاضل تھے، جو بہت زمانے تک کسی عرب ملک میں کسی بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے تھے. تو میں بھی چلا گیا درسگاہ میں، کلاس روم میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا، تعارف چاہا. عربی ہی بولتے تھے وہ، یا تو عربی بولتے تھے یا انگلش بولتے تھے. نام پوچھا، میں نے بتلایا. کہاں پڑھتے ہو؟ بتلایا. زبان کس سے پڑھی ہے؟ آپ یقین مانیے، جیسے ہی میں نے نام لیا واحد الزمان کے رانوی، وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہلے، بہت بڑے استاذ کے شاگرد ہو. وہ احترام میں کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس استاذ نے یہ بات کہی تھی، زبان پر محنت کرو، جب زبان آ جائے گی اور پھر قرآن پڑھو گے تو دیوار سے سر مارنے کا دل چاہے گا. تو سوچئے، جن کی مادری زبان تھی، جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی عربی زبان، کیا حال ہوتا ہوگا ان کا قرآن کو سن کر، کیا اثر ہوتا ہوگا حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں. اللہ کبھی ایسی تلاوت مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. شوق تو ہونا چاہیے ہمیں، اپنی سکت بھر اس کی کوشش تو کرنی چاہیے. تو عرب قرآن سنتے تھے اور سر دھنتے تھے، لیکن اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ مان لیں اگر تو اپنی سرداری چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننا پڑے گا. اور اس سے زیادہ ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ پھر حبشہ کے کالے غلام بلال کو اپنے برابر بٹھانا پڑے گا، جو پریشانی اس زمانے کے بہت عزت والے مسلمانوں کو ہوتی ہے. فلاں فلاں کو اگر دین کی دعوت دیں گے تو کیا ہم ان کو اپنے برابر بٹھائیں گے؟ نہ بٹھاؤ، اللہ بھی قیامت کے دن پھر تمہیں ان کے برابر نہیں بٹھائیں گے. اگر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو اللہ ان کو جنت میں بٹھائیں گے، اور تم تو ان کے برابر بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے تمہیں دوسری جگہ بھیجیں گے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. تو اللہ کے نے کوئی انسان بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ کسی انسان کے اندر ایسی تاثیر ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے. اس مسئلے میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور خود قرآن پاک کے اندر اس کے اپنے داخلی شواہد اس قدر ہیں اس بات کے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ باہر سے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کے اپنے اندرونی اور داخلی بے شمار شواہد ہیں جن کو سن کر جان کر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب. ام یقولون افتما, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے؟ کیا انداز ہے! یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے. کس نے؟ نعوذ باللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بل هو الحق من ربک, یہ سچ ہے, یہ کتاب سچ ہے, آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. اور کیوں آئی ہے؟ تفریح کے لیے نہیں آئی ہے, مظاہرہ قرآت کے لیے نہیں آئی ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ کے شہر میں رمضان کے مہینے میں قرآت کے, واہ واہ سبحان اللہ کیا پڑھا ہے قاری صاحب نے, اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے جو پڑھا ہے اس میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے, ہماری زندگی میں اس کا کیا تقاضا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ, آپ پر اللہ کی طرف سے یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس قوم کو نصیحت کریں, اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. عرب اولاد ہیں سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے. بہت دنوں تک ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات باقی رہیں اور وہ ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ ان میں شرک آیا, اور آیا تو ایسا آیا کہ عرب گلے گلے تک شرک میں ڈوب گئے. شرک عربوں میں باہر سے آیا تھا لیکن پھر وہ دنیا میں شرک کے امام بن گئے. وہ گھر جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس گھر کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا, 360 بت لا کر رکھ دیے. کچھ کچھ لوگ رہتے تھے الگ زمانوں میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے, لوگوں کو شرک سے روکتے تھے. لیکن جب سے ان کے اندر شرک آیا اس وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک ان میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی, چھوڑ رکھا تھا اللہ تعالی نے. اس قوم کو تیار کیا جا رہا تھا کسی خاص مقصد کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ, آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اور ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ مناظرہ کرنا نہیں, بحث و مباحثہ کرنا نہیں, ہرانا نہیں, لعلہم یہتدون, تاکہ ان کو ہدایت مل جائے اور جس کے دل کا یہ جذبہ ہو کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں اس کو ہدایت مل جائے وہ اپنے مخاطب سے کبھی نفرت نہیں کرے گا, محبت کرے گا. جس کے دل کا یہ جذبہ ہو کہ میں اس کو ہرا دوں, میں اس کو لاجواب کر دوں, میں اس کو خاموش کر دوں, وہ اس سے نفرت کے ساتھ گفتگو کرے گا اور اس کے دل سے نفرت ٹکرا کر واپس آئے گی. اور پھر وہ شکایت کرے گا کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے. اور جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت مل جائے, یہ جہنم سے بچ جائے, یہ جنتی بن جائے, وہ اس سے محبت کے ساتھ گفتگو کرے گا اور محبت اس کے دل سے ٹکرائے گی تو اس کے دل کی بند کھڑکیوں کو کھولے گی اور اندر جا کر بیٹھ جائے گی. لعلہم یہتدون, آپ کو یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو ہدایت ملے. عرب چونکہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ یہ مانتے تھے کائنات کو بنایا تو اللہ ہی نے, لیکن جس طرح کوئی چیف منسٹر اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا صوبے کی, اس کو اپنی کیبنٹ بنانی پڑتی ہے, کوئی پرائم منسٹر اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا اس کو اپنی کیبنٹ بنانی پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کائنات کی اتنی بڑی حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو اللہ نے کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, یہ لمحے کے بنائے ہوئے منسٹر ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان کے سجدے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے تک ہماری درخواست پہنچ جائے اور ہمارا کام ہو جائے. تو اللہ نے یہ بتلایا, اللہ نے کائنات کو بنایا بھی اکیلے ہیں, چلاتے بھی اکیلے ہیں, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. جس کو کوئی ڈیوٹی اللہ نے دی ہے اس کو اللہ نے کام پر لگایا ہے, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. بندو, تمہارا کام صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ سے مانگنا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام, اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو, زمین کو, اور زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب کو 6 دن میں بنایا. یہ 6 دن کتنے بڑے بڑے ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 1 دن کا تذکرہ کیا, 1 دن 1000 سال کا. سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے 1 دن کا تذکرہ کیا, 1 دن 50,000 سال کا. معلوم ہوا اللہ کے ہاں دنوں کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے. ہماری زمین کا 1 دن 24 گھنٹے کا ہے. اللہ کے نظام میں دن 24 گھنٹے کا ہو ایسا ضروری نہیں ہے, اللہ جتنی چاہتے ہیں مقدار متعین فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو بنایا, ان میں سے 1 دن کتنا بڑا تھا اللہ کو معلوم ہے, کتنے 1000 سال کا, کتنے 1,00,000 سال کا, کتنے 1,00,000,000 سال کا, وہ اللہ کو معلوم. 6 دور ہیں زمانے کے جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات کی تکمیل فرمائی. ثم استوى على العرش, پھر اللہ نے عرش کی جانب توجہ فرمائی. عربی زبان میں استوى کے معنی ہے سیدھا ہو کر بیٹھنا, آرام سے بیٹھنا, لیکن ہم اس کے کوئی معنی اس طرح متعین نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کو کسی بات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے, یعنی جو لفظ قرآن میں آیا ہے جیسے آیا ہے ہمیں اسی طرح مان لینا چاہیے, اس پر ایمان لانا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے اس کے حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. پھر اللہ عرش کی طرف متوجہ ہو گئے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی خود کام بنانے والا ہے, نہ اللہ سے زبردستی بنوانے والا ہے. اس جملے کی اہمیت کو محسوس کریں, نہ کسی کے پاس اپنی طاقت ہے کہ وہ تمہارا کام بنا دے اللہ چاہے یا نہ چاہے, نہ کسی کے پاس اس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دباؤ ڈال کر تمہارا کام بنوا دے. اللہ تعالی سفارش کا اور قرآن کی زبان میں شفاعت کا موقع دیں گے, اپنے بہت سارے بندوں کو دیں گے, بعض فرشتوں کو اس کا موقع دیں گے, نبیوں کو موقع دیں گے, علماء اور اولیاء کو موقع دیں گے, حفاظ کو موقع دیں گے، لیکن وہ اللہ سے زبردستی کچھ نہیں منوا سکیں گے. جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے شفاعت کرے گا. دونوں چیزوں میں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے. اس مسئلے کو قرآن پاک نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. آیت الکرسی قرآن کی بہت اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ کتنا اہم سوال ہے، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی جب تک اللہ اجازت نہ دے. اور جن کو سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی وہ بھی دیکھیں گے کس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہے. دوسرے موقع پر فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. یہ لوگ جن کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، یہ انہی کی سفارش کریں گے جن کی سفارش اللہ کو پسند ہوگی، اور وہ سفارش کرتے وقت بھی اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے. تو پھر اللہ کو منانا پڑے گا نا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو فرشتے بھی ہماری سفارش کریں گے، انبیاء بھی ہماری سفارش کریں گے، علماء اور اولیاء بھی ہماری سفارش کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے، کوئی نہیں کرے گا سفارش. سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی پہچانے گا بھی نہیں، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کس دھوکے میں ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کر رہے ہو، دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا کام بنانے والا ہے، نہ اللہ کے پاس زبردستی بنوانے والا ہے. افلا تتذکرون، کیا یہ باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ ان سے کہہ رہے ہیں اللہ عربوں سے، تم تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہو، تم تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، تمہارے باپ دادا نے بھی تو یہی کہا تھا، تمہارے بڑوں سے بزرگوں سے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو جتنا اہم سوال ان سے ہے اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ سوال تو آج کے مسلمانوں سے ہے کہ تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تم تو قرآن پڑھتے ہو، تم تو نماز پڑھتے ہو، پھر اتنی موٹی باتیں تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم تو خود قرآن پڑھتے ہو، پھر تمہارے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ سارا نظام اللہ خود چلاتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر کے زمین تک کا سارا نظام اللہ خود چلاتے ہیں. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، پھر یہ نظام لوٹ کر اللہ کے پاس جائے گا اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہوگی. جن لوگوں سے بات کی جا رہی تھی ان کا دن 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، 1000 سال کا دن کہہ کے بتلا دیا گیا کہ ان 6 دنوں سے دھوکہ مت کھانا. یہودیوں کو دھوکہ ہوا ان 6 دنوں سے، اور انہوں نے کہا اتوار کے دن سے بنانا شروع کیا تھا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 6 دنوں میں بنایا، بناتے بناتے تھک گئے، تو 7ویں دن سنیچر کے دن دن بھر آرام کیا. اسی لیے یہودیوں کے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں رہتے ہیں، دن بھر آرام کرتے ہیں. اللہ نے آرام کیا تھا تو ہم بھی آرام کریں گے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اللہ تھکے نہیں تھے. وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کو کوئی تکان نہیں ہوا تھا کہ اللہ کو آرام کی ضرورت پڑے. اور 6 دن سے مراد یہ ہفتے کے 6 دن نہیں ہیں، یہ زمانے کے 6 دور ہیں جن کے مقدار اللہ ہی کو معلوم. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اسی کو سب کچھ معلوم ہے، جو چھپا ہے وہ بھی، جو سامنے ہے وہ بھی، جو نظر آتا ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آتا وہ بھی، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے، جو نگاہوں کے سامنے ہے وہ شہادہ ہے۔ تو اسی کے پاس غیب کا علم بھی ہے، اسی کے پاس شہادہ کا علم بھی ہے۔ کوئی کہے بھئی ٹھیک ہے، جو ہمیں نہیں نظر آتا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ہم مان لیتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا بھی حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کا عمل کیسے مکمل ہوتا ہے؟ روشنی کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور ہماری آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں نا، یہ لینس ہیں، عدسات ہیں، ان کے ذریعے سے، یہ گویا کیمرے کا لینس ہے، ان کے ذریعے سے وہ روشنی دماغ کے اندر جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو تصویر الٹی ہوتی ہے، پھر دماغ اس کو سیدھا کرتا ہے۔ یہ ہے دیکھنے کا عمل، روشنی کا ٹکرا کر آنکھوں کے راستے سے اندر جانا، جس چیز سے ٹکرا کر آتی ہے اس کی تصویر لے کر کے آتی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، روشنی کی جو لہریں مجھ سے ٹکرا کر آپ کی آنکھوں کے راستے سے دماغ میں جا رہی ہیں، آپ صرف روشنی کی ان لہروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر روشنی کے آنے کا فاصلہ بہت لمبا ہو جائے، مثلا سورج، ہمارے اور سورج کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے، صرف یہ کائنات کا بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے، چھوٹا سا فاصلہ ہے۔ تو 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر کرنے میں روشنی کو 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ سورج سے جب روشنی چلتی ہے تو چونکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، تو سورج سے جب روشنی چلتی ہے تو 8 منٹ میں زمین پر آتی ہے۔ فرض کر لیجئے اگر سورج اس قابل ہوتا، ٹھنڈا ہوتا کہ انسان اس پر کھڑا ہو سکتا، اس کے پاس جا سکتا، وہ تو اتنا گرم ہے کہ انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے میں بھی دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر سورج کے سامنے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، اس سے جو آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں وہ 5-5 لاکھ کلومیٹر کی ہوتی ہیں۔ تو جس وقت سورج کی پہلی کرن چلتی ہے، چلے انسان نہ صحیح، ہم سورج کو تو دیکھتے ہیں نا، تو جس وقت سورج کی پہلی کرن چلتی ہے اور زمین پر پڑتی ہے، جس کو ہم طلوع کا وقت کہتے ہیں، حقیقت میں زمین کا ہمارا حصہ اس سے 8 منٹ پہلے سورج کے سامنے آ چکا ہوتا ہے، چونکہ 8 منٹ کے وقفے کے بعد وہ کرن یہاں پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں 8 منٹ کے بعد سورج نظر آتا ہے، جبکہ سورج موجود ہے سامنے لیکن 8 منٹ تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس شہادہ کا علم بھی حقیقت میں اللہ ہی کو ہے نا، اور اس 8 منٹ کے اندر اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو اگلے 8 منٹ تک سورج سے نکلنے والی کرنیں ہم تک پہنچتی رہیں گی، ہمیں نظر آئے گا کہ سورج ہے، حالانکہ نہیں ہوگا۔ تو جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کا علم بھی حقیقت میں اللہ کے پاس ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا بھی حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے، انسانوں کے پاس اس کا حقیقی علم نہیں ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ورنہ بہت آسان تھا کہ اس مسئلے کو کچھ اور واضح کیا جاتا، لیکن جمعے کا وقت تو بہت محدود ہوتا ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں کچھ بات عرض کرنی ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی بات کو بہت زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کیا جا سکتا۔ اتنے طاقت والے اللہ ہیں، ہر طرح کا علم رکھنے والے اللہ ہیں، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان کی پکڑ نہیں کر پاتے؟ فرمایا نہیں، وہ العزیز ہیں، وہ بہت غالب ہیں، وہ چاہیں تو فوراً گردن دبا دیں، جو نافرمانی کرے اس کی گردن دبا دیں، جو آنکھ سے گناہ کرے اسی وقت اسے اندھا کر دیں، جو کان سے غلط بات سنے اسی وقت اسے بہرا کر دے، جو زبان سے غلط بولے اسی وقت اسے گونگا کر دے، جو غلط جگہ جانے کے لیے پیر اٹھائے اسی وقت اس کی ٹانگ توڑ دے، لنگڑا کر دے، جو غلط کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اسی وقت اس کا ہاتھ توڑ دے، اسے لولا کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ عزیز ہیں۔ کرتے کیوں نہیں ایسا؟ اس لیے کہ رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت موقع دیتے ہیں اپنے بندوں کو، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، شام کا بھولا صبح کو واپس آ جائے، میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ لوٹ آئے، میرا بندہ مجھے راضی کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ ہم کو موقع دیتے ہیں، ہماری نادانی ہے، ہم اسے اللہ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ العزیز الرحیم، العزیز الرحیم، وہ بہت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه، اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ کل رات کی بات ہے، ہمارے ایک بہت محسن و مخلص دوست نیچروپیتھی کے ڈاکٹر ماہر، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے طریقے سے، ایکو پنچر کے طریقے سے کچھ علاج کرنا شروع کیا۔ یہ دل کا پوائنٹ ہے، یہ گردے کا پوائنٹ ہے، یہ جگر کا پوائنٹ ہے، اور یہاں سوئی لگانے سے اس کو فائدہ ہو۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو نہ ان سوئیوں کا کمال ہے، نہ ان ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے، نہ اس فن کو بنانے والے اور پڑھانے والوں کا کمال ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے انسان کی باڈی کو اتنا مکمل بنایا ہے، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، اور ایسے ایسے پوائنٹ بنائے ہیں جن کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، یہ کرسی سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا اوپر کا حصہ ٹوٹا ہو، نیچے سوئی لگائیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کرسی اتنی پرفیکٹ نہیں بنی، انسان کی باڈی اتنی پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے مکمل بنایا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے مکمل بنایا ہے، بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ آج بھی انسان بنتا ہے تو اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے نا، وہ مادہ تخلیق جو انسان کی پیدائش کا ظاہری سبب بنتا ہے، وہ مادہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ جن غذاؤں سے بنتا ہے، وہ غذائیں تو مٹی سے بنتی ہیں نا، وہ غذائیں تو زمین سے آتی ہیں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر انسان کی نسل چلائی اللہ تعالی نے ایک بہت ہی حقیر اور معمولی پانی کے بھی خلاصے سے، اس پورے پانی سے بھی نہیں، اس پانی کے اندر کی چھنی ہوئی ایک چیز، ایک چھوٹا سا جرثومہ، کروڑوں جرثومے اس پانی کے اندر ہوتے ہیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اور اس میں سے کسی ایک جرثومے کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں اور اس سے انسان کو بناتے ہیں۔ اتنا کمزور انسان، اور پروردگار عالم کو آنکھیں دکھاتا ہے، اتنا کمزور انسان اور اللہ سے مقابلہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں، غالب ہونے کے باوجود، قادر مطلق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیتے ہیں اور کتنی ڈھیل دیتے ہیں۔ ثم سواہ، پھر اسی پانی کے خلاصے سے اللہ جب انسان کو بناتے ہیں اسے مکمل بنا دیتے ہیں، پرفیکٹ کر دیتے ہیں۔ ونفق فیہ من روحہ، مکمل بنا دیتے ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب بنا دیتے ہیں، اور پھر اس میں اپنی روح ڈالتے ہیں، خاص روح جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور انسانوں اللہ نے تمہارا کان بنایا, آنکھیں بنائی, دل بنائے. قرآن پاک میں جہاں بھی تخلیق کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھوں سے پہلے کان کا تذکرہ آتا ہے, دل سے پہلے کان کا تذکرہ آتا ہے. انسانوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا, لیکن آج جب علم جنین بے انتہا ترقی کر گیا ہے اور انسانوں کے پاس ایسے طاقتور کیمرے ہو گئے ہیں کہ وہ اندر کے ایک ایک لمحے کے فوٹو لے سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے, تو آج انسانوں کو پتا چلا کہ وہ چھوٹا سا گوشت کا لتھڑا جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس میں پہلے کان کے نشان بنتے ہیں, بعد میں آنکھوں کے نشان بنتے ہیں, اور دل کے بننے کا نمبر اس کے بھی بعد آتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ نے تمہارا کان بنایا, آنکھیں بنائیں, دل بنائے. قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ میں آپ کو صرف اس سبق کی ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں, پورا سبق تو نہیں سنا سکتا, وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لیکن جھلکی دیکھیں کہ اللہ کون سا سبق ہمیں روز تازہ کرانا چاہتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ اب روزانہ ہم سونے سے پہلے اس سبق کو سمجھ کر پڑھ کر اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کرا کے سویا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد